کرونا وائرس کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک سے فون پہ جو لوگ بھی اس مسئلے کو دریافت کر رہے ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، چین، ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں جو جو احکامات دیتی ہیں اس میں ان کے حکم کی پیروی کی جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ اجتماعات نہیں ہونے چاہیے تو اجتماعات نہیں کرنے چاہیے، وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی نماز کا اجتماع بھی نہیں ہونا چاہیے تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنا چھوڑ دینا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مساجد کو تالا لگا دیا جائے تاکہ مسلمان جمع نہ ہوں جب تک یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ بیماری قائم ہے، تو مساجد کو تالا لگا دینا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بھی احکامات ہیں پیروی کرنی چاہیے۔ عید کی نماز پہ فرض کر لیجئے منع کر دیتے ہیں تو باز آ جانا چاہیے، منع ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح بیت اللہ میں طواف کو روک دیں، یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، طواف کو روک دینا چاہیے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکیں، رک جانا چاہیے۔ الغرض جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب کے سب حکومت کے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس فتوے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا بچاؤ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ شریعت اس کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا فکانما قتل الناس جمیعا، جیسے اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کوئی بھی گناہ کر گزرے وہ اس گناہ کے بعد اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے وہ اس ڈگر پر قائم رہتا ہے، سوائے کسی کے قتل کے کہ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اعمال جتنے بھی ہیں ان میں اضمحلال اور ضعف طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی جان، خود اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو موت اور اس سے متعلقہ چیزوں سے حتی الوسع روکے اور منع کرے، حتیٰ کہ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے اپنا اور ان کا تناسب بھی دیکھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر دشمن 100,000 ہے تو ایک آدمی اکیلا اس سے لڑے یہ شریعت کے خلاف، وہ 100 ہیں اور یہ اکیلا ہے یہ لڑے تو شریعت کے خلاف۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا حملہ کرے گا تو ایک پہ کرے گا، دو چار پہ کرے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو منع کرتے ہیں ایسے جہاد سے بھی جس میں کوئی نسبت تناسب نہیں ہے، اور انسانی خون کی حرمت اور جان بچانے کے لیے بہت چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پہ خاص طور پہ نکیر فرمائی جب انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور اسامہ کو اتنی نکیر فرمائی کہ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسامہ یہ لا الہ الا اللہ لے کے آ گیا قیامت میں تو تم پھر کیا کرو گے. اور وہ اس حد تک اپنے اس فعل سے محجوب اور شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ کاش, مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا. تو اس لیے یہ جتنی وبائیں اس قسم کی چیزیں پھیلتی ہیں ان سب میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کو بچانا چاہیے, سب سے پہلا فریضہ یہی ہے. اور اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے حکومتیں اگر ان چیزوں سے منع کرتی ہیں تو رک جانا چاہیے, باز آ جانا چاہیے, یہ خود دین کا تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے دلیل کے طور پہ کہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی آذان کے لیے فرماتے تھے, اور صحیح بخاری میں آتا ہے کیا فرماتے تھے کہ جب تم کہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس کے بعد کہنا کہ الا صلوا فی رحالکم, کہ لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اپنی جائے اقامت پہ نماز پڑھو. تو جس تک آذان کی آواز پہنچے گی اس تک یہ آذان کی آواز کے بعد پہنچے گی کہ گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے, مسجد نبوی میں جمعہ نہیں ہوگا. یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زحمت اور تکلیف سے بچانا چاہتے تھے اور مسجد نبوی میں جمعے کے لیے آنے سے منع فرماتے تھے. تو شدید بارش کیا حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایسی بارش جس سے جوتے کے تلوے گیلے ہو جائیں بس وہ کافی ہے کہ انسان مسجد میں جانے کی بجائے گھر نماز پڑھ. یہ حدیث کئی مرتبہ جمعوں میں بھی آپ سے عرض کی کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے. تو اس لیے جمعے کے دن اگر بارش ہے جیسے کہ پہلے پچھلے ہفتوں میں ہوتی رہی, کوئی آدمی جمعے کے دن نماز گھر پڑھ لے گا کوئی عرج نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کپڑوں کا بھیگنا ہے, جسم کا بھیگنا ہے, ممکن ہے بخار ہو جائے, جوتوں کا گیلا ہو جانا, مال کا کچھ نقصان ہے, اس کے باوجود منع فرمایا کہ مسجد نبوی میں نہیں آنا, اپنے گھروں میں نماز پڑھ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کی ترغیب دلاتے تھے. اور یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ جمعے کے دن نماز نہ پڑھی جائے, مسجد میں نہ آیا جائے. پھر دوسری کے بعد تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مسجد نبوی میں نماز کب رکی, کب نہیں آنے دیا گیا, یا لوگ خود نہیں آئے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو کربلا کا ہے, جب اس کی اطلاع مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی اولادیں اور اہل مدینہ نے کہا کہ اگر ہم اس پہ بھی احتجاج نہیں کریں گے اور حکومت کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو اللہ کی قسم آسمان سے پتھر برسیں گے. وہ لوگ جانتے تھے کہ زندگی جد و جہد کا نام ہے اور زندگی حالات کی تبدیلی, حالات میں تبدیلی, حالات کے لیے تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے, کیوں ہم اس حکومت کی اطاعت کریں گے. چنانچہ اہل مدینہ نے بغاوت کی اور اہل مدینہ کی بغاوت اتنی شدید تھی کہ سوائے بنو ہاشم کے باقی سب شریک تھے. زین العابدین رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ کربلا کے بعد حکومت سے ٹکر لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں اپنے کاموں میں, علمی کاموں میں مصروف رہنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے جب مدینہ منورہ میں یزید کی فوجیں اتری ہیں تو انہوں نے جا کر کمانڈر سے کہا کہ ہمارے دروازے بند ہیں, ہم نہیں آئیں گے میدان جنگ میں, اور آپ اپنا جو کام ہے سو وہ آپ کا ہے, ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف نہیں لائے. بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا ان کا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں اگر وہ شہید ہو گئے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی تو اولاد ہی ختم ہو جائے گی, واحد ان کے بیٹے یہی تو رہ گئے تھے. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ ان کے تابع تھی, باقی سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہوا. اور وہ قتل عام اور وہ لڑائیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے بھی بے دریغ قتل کیا ہے, حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وغیرہ تک پہنچ گئے. یہ تین دن جو تھے مسجد نبوی بند رہی ہے. کیوں لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اس لیے کہ یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا تھا, اور یہ پورا خوف اس بات کا, قرائن اور دلائل موجود تھے کہ جو جائے گا قتل کر دیا جائے گا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان کی وجہ سے نہیں آئے. یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ اگر مساجد بند ہو جائیں اور حکومت جبرن بھی بند کرائے کہ لوگوں نہ مرو یہ وائرس کے ذریعے, کیا سے کیا ہو سکتا ہے, تو وہ ٹھیک کرتے ہیں, وہ اپنے انتظامی امور میں مختار ہیں, ان کو یہ حق پہنچتا. چوتھی دلیل اس کی دیکھنا چاہیں تو مسجد حرام بیت اللہ میں, بیت اللہ کا یہ جو ہے کہ طواف رک جائے تو بیت اللہ میں بارہا طواف رکا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب جھوٹ ہے کہ بیت اللہ کا طواف قرب قیامت میں رک جائے گا. یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے کہ اگر طواف رک گیا تو قیامت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے جعل اللہ الکعبۃ, اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی جب تک کعبۃ اللہ میں عبادت ہوتی رہے گی یہ دنیا قائم رہے گی. عبادت ہوتی, یہ تو عبادت روکی جاتی ہے کسی مشکل کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ عبادت کا کوئی قائل نہیں رہا. آخری دور میں جب بیت اللہ کو ختم کر دیا جائے گا, عمارت توڑ دی جائے گی, افریقہ کے لوگ آ کے اسے ختم کر دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آپ نے کہا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں چھوٹے قد کا اور اس کی پنڈلیاں بہت گٹھی بھی ہیں, یعنی گوشت چڑھا ہوا ہے اس پہ. وہ آئے گا اور خدا کے گھر کو توڑ دے گا, بس اس کے بعد قیامت آئے گی. وہ ایک ایسی چیز ہے جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بھی کئی ایک صدی کے بعد تقریباً یا ڈیڑھ صدی کے بعد پیش آئے گی. یہ اس وقت کے قصے ہیں. ورنہ بیت اللہ کا طواف کئی مرتبہ رک گیا, پھر کیا ہوا؟ قیامت آ گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. بیت اللہ کا طواف رک گیا. اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں دیکھیں تو بیت اللہ میں پانی جمع ہو گیا تھا, بارشیں ہوئی تھیں بہت شدید, اور پانی آٹھ آٹھ فٹ تک چڑھ گیا تھا, نو فٹ تک, کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے, اور وہ بڑے اچھے تیراک تھے, بیسٹ سویمر جسے کہتے ہیں وہ تھے, پانی میں اترے اور انہوں نے تیر کے اللہ کے لیے طواف کیا. اور ان کا ہے میرے پروردگار میں پہلا آدمی ہوں میں تیر کے طواف کر رہا ہوں تاکہ تیری یہ عبادت بھی میرے نام سے لکھی جائے. تو طواف رک گیا تھا. طواف پھر آپ آگے چلیں, جس زمانے میں کرامتہ کا قبضہ ہوا ہے اور وہ قبضہ اتنا شدید تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور بچے جمع ہو گئے. صحتیں اچھی تھیں, بڑی فوج بھی پیچھے کھڑی تھی, ان سب نے مل کر بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو مارا. کرامتہ جو ہے وہ اہل تشیع کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے, انہوں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا, انہوں نے بیت اللہ کو توڑا اور حجر اسود اٹھا کر چلے گئے. حجر اسود کے بغیر مسلمانوں نے 12-15 برس طواف کیا, حجر اسود نہیں تھا, اور انہوں نے اس دن بیت اللہ کے طواف کو روک دیا. عورتیں جو طواف کر رہی تھیں ان کے بچوں کو ان سے چھین کے انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں پر دے مارا. تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں بچوں کے خون سے, ان کے مغز جو تھے ان سے, اور بھر گئیں گوشت سے, چیتھڑے نظر آتے تھے لوگوں کے. اس کرامتا کو اتنا عروج اور غلبہ حاصل ہو گیا تھا کہ بغداد مجبور تھا، خلافت کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے خط لکھا تھا سلطان محمود غزنوی کو افغانستان میں کہ ہمیں اس سے نجات دلائیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، وہ جب پیدائش سے پہلے ان کے والد کو ان کے ایک دوست نے اطلاع دی، وہ بڑا نجومی تھا پائے کا، اس نے کہا یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوگا نا، یہ ستاروں کی چال وہ بن رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی تھی، یہ اتنا بڑا کوئی کام اس دین کا کرے گا کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملوں کی راہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کے کارنامے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ اٹھا، اس نے کہا میں ان کا کام کرتا ہوں، اور ملتان گیا، اور ملتان کرامتا کا مرکز تھا، ملتان سے اس نے اتنا مارا کرامتا کو کہ ان کی ساری شاخیں اس سے کمزور پڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی طواف روک دیا تھا، جبر تھا، ظلم تھا، شاہ خالد کے زمانے میں طواف روک دیا گیا، اس وقت بھی اخبارات میں یہی آتا تھا کہ پہلی کبھی بھی پہلی بار رہا بیت اللہ کا طواف رکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ طواف رک جائے گا تو قیامت آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیت اللہ کے طواف رکتے ہی ہیں۔ اس لیے جن ممالک سے جن افراد نے بھی پوچھا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اپنے ممالک میں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، چین، جہاں سے بھی جنہوں نے بھی فون پہ پوچھا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہاں کی حکومتوں کی اطاعت کریں۔